ثلاثة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نیچے کی کنٹینیویشن دیکھیں تو ہم لوگ قتل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پہ اوور آل ہر ایک آیت تو ہو سکتا نہیں ہم کہہ سکیں، لیکن عمومی اس میں منافقین سے خطاب ہے. 126 آیت تک ہم دیکھتے رہیں گے. پچھلی دو آیتوں میں مومن کو قتل کرنے کی سزا، چاہے وہ غلطی سے قتل کیا گیا ہو یا جان بوجھ کے کیا گیا ہو، اس کی سزا بتائی گئی. اب آپ سوچیں گے کہ جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا جو ہے وہ تو آخرت کی بتائی گئی، دنیا کی کیا ہے؟ تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر آیت نمبر 178 میں بھی، 179 میں بھی، یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اس طرح سے ہم نے پڑھا ہوا ہے وہاں پہ. اور پھر الحر بالحر والانثى بالانثى، یہ سب بھی پڑھا تھا ہم نے. تو جان کے بدلے جان کا تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا کا نہیں پتا تھا وہ بھی پتا چل گیا. اب یہ بتائیں کہ کوئی انسان اگر کسی کو نہیں اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، تو اس کا کیا ہے پھر؟ ہم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ خودکشی کی سزا کیا ہے، حرام ہے وہ. لیکن جب انسان کے اوپر حالات اس طرح کے آتے ہیں، کچھ ڈپریشنز، کچھ لوگوں کی طرف سے تکلیف، اذیت، تو اس کے ذہن میں اس قسم کے نیگیٹو خیالات شیطان ڈالتا ہے، اس بندے کو پھر ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ضرور کہیں نہ کہیں کسی سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے خیالات آنا ہی برا ہے. اس پہ عمل کرنا تو بات کی بات ہے، یہ خیال بھی نہیں آنے چاہیے، کیونکہ یہی نمبر ون سٹیپ ہوتا ہے اس طرف جانے کا. تو یہ یاد رکھیں کہ وہ بھی جہنم میں ہی رہے گا جو خودکشی کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان لے لی. اپنی جان بھی آپ کی اپنی نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کو بھی آپ اپنے طور پہ خود نہیں ختم کر سکتے. اپنے آپ کو قتل کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے. یہاں پہ آج ہم پڑھیں گے پہلی آیت میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو، جو مسلمان ہوں اور وہ کہیں مل جاتے ہیں سفر میں، راستے میں. دیکھیں اس زمانے میں تو کسی کو ماتھے پہ تو کسی کے بھی نہیں لکھا ہوتا کہ میں مسلمان ہوں، اور خاص طور پہ وہ تو عرب میں ہی رہتے تھے. اب ہم لارے تو پھر چلو اگر کوئی عربی بولتا ہوں ہم سوچ لیتے ہیں یہ مسلمان ہوگا، لیکن وہ تو سارے ہی عربی بولتے تھے، سب ہی ایک جیسا ڈریس پہنتے تھے، سب ہی ایک جیسی مطلب بولی تھی سب کی، تو کوئی فرق نہیں تھا نا. تو کیسے فرق پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، نام بھی وہی تھے. تو اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی سلام کرتا تھی تو یوسف کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، تو اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا یہ یہاں پہ بتایا گیا. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں 95 آیت میں بتایا گیا مجاہدین کا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، دونوں کا فرق. پھر 95-96 میں ہم یہی دونوں چیزیں دیکھیں گے. 97 میں وہ لوگ جو ہجرت نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سارا 99 تک یہ جا رہا ہے. یہ تھوڑا سا اوور ویو آج کے سبق کا ہو گیا، دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا ہم کریں؟ کوئی اس کا مطلب، کوئی حکم آ رہا ہے، کوئی آگے کوئی بات ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کوئی. اذا ضربتم، جب سفر کرو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یہ کون سا سفر ہے؟ یعنی جب تم کسی دشمن سے لڑنے کے لیے نکل رہے ہو، جا رہے ہو، تو کیا کرو؟ فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، جو ڈالے تمہاری طرف سلام، اس بندے کو یہ مت کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو. مومن سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ لیکن مومن لفظ مسلم کے لیے بھی آتا ہے، اگر اکیلا آئے تو مومن اور مسلم میں کوئی فرق نہیں. یعنی تم مسلم نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، مراد یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، یہ مت کہا کرو. اب اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے شان نزول میں، بلکہ چند ایک واقعات آتے ہیں. ابن ابی حاتم اور ابن جریر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کو اس کے والد اور اس کی قوم نے اپنے اسلام کی خبر پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. راستے میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک لشکر سے رات کے وقت ملاقات ہوئی. اس نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہوں, لیکن ان کو یقین نہیں ہوا اور اس کو دشمن سمجھ کے قتل کر دیا. ان کے والد کو جب یہ علم ہوا تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, واقعہ بیان کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیت ادا کی اور عزت سے ان کو رخصت کیا اور اس پہ یہ آیت اتری. دوسری بھی ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے, محکم بن جسامہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر اقسم کی طرف بھیجا تھا. جب یہ لشکر بدلے اقسم میں پہنچا تو عامر بن عزبت اپنی سواری پر سوار, ماں اسباب کے, یعنی اس کے پاس کافی سامان وغیرہ بھی تھا, ماں اسباب کے آ رہے تھے. پاس پہنچ کے سلام کیا, سب تو رک گئے مگر محکم بن جسامہ نے آپس کی پرانی عداوت کی بنا پر اس پر جھپٹ کر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا اور ان کا اسباب قبضے میں لے لیا. پھر باقی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ واقعہ بیان کیا. اور یہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عامر نے سلام بھی کیا تھا لیکن جاہلیت کی جو پچھلی عداوت, اس کے باعث محکم نے اسے تیر مار کے مار ڈالا. یہ خبر پا کر عامر کے لوگوں سے محکم بن جسامہ نے مصالحانہ گفتگو کی, لیکن عائنہ نے کہا کہ نہیں نہیں اللہ کی قسم, جب تک اس کی عورتوں پر بھی وہی مصیبت نہ آئے جو میری عورتوں پر آئی ہے اس وقت تک نہیں ہم معاف کریں گے. چنانچہ محکم اپنی دونوں چادریں اوڑے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اس امید کی پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے معاف نہ کرے. یہ یہاں سے اتنے سخت نادم شرمسار روتے ہوئے اٹھے, اپنی چادروں سے اپنے آنسو پونچھتے جاتے تھے. سات روز بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا, فوت ہو گئے. لوگوں نے انہیں دفن کیا لیکن زمین نے ان کی لاش اگل دی, زمین لے نہیں رہی تھی ان کی لاش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس ساتھی سے بھی زیادہ بدتر لوگوں کو زمین سنبھال لیتی ہے, لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں مسلمان کی حرمت دکھائے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں مسلمان کی حرمت دکھائے کہ دیکھو ایک مسلمان کے خون کی کتنی حرمت ہے کہ جس بندے نے ناحق خون کیا ہے اس کو زمین بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی, حالانکہ اس سے بھی زیادہ ورسٹ لوگوں کو زمین لے لیتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں دکھائے. چنانچہ ان کے لاشے کو پہاڑ پہ ڈال دیا گیا اور اوپر سے پتھر رکھ دیے گئے. اور یہ آیت نازل ہوئی ابن جریر میں آئی. اور بخاری میں چھوٹا سا قصہ ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, لیکن بازار میں یہ واقعہ زیادہ تفصیل سے ہے. میں اس لیے بار بار کتابوں کے نام اب لے رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں سے یہ شکایت ہے کہ میں حدیث کے حوالے نہیں دیتی. خیر, ہمارا سبق اتنا لمبا ہو جاتا ہے, مشکلوں سے میں ٹائم کے اندر ختم کرتی ہوں. بہت لمبی لمبی ڈیٹیل میں جانا پاسبل نہیں ہوتا, لیکن آپ لوگ برائے مہربانی خود بھی تحقیق کیا کریں تھوڑی سی, بخاری وغیرہ کھول لیں, ابن کثیر دیکھیں, معرف القرآن دیکھیں, یہ سب ان تفسیر کی کتابوں میں سب یہ شان نزول کے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ واقعہ اس میں بھی ہے بازار میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا جس میں حضرت مقداد بھی تھے. جب دشمنوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سب تو ادھر ادھر ہو گئے, ایک شخص مالدار وہاں رہ گیا. اس نے ان کو دیکھتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا, اس کے پاس کافی سامان تھا, بڑا مالدار تھا بھائی, تاہم انہوں نے حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا. ایک شخص جس نے یہ واقعہ دیکھا وہ سخت برہم ہوا, کہنے لگا مقداد تم نے اسے قتل کر دیا جس نے کلمہ پڑھا. انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. جب یہ لشکر واپس پہنچا تو اس شخص نے جب بتایا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا تم نے یہ کیا کیا, کل قیامت کے دن تم لا الہ الا اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. اللہ اکبر. اسی طرح بعض دوسرے واقعات بھی آتے ہیں, جیسے کہ ایک واقعہ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اسامہ بن زید جو تھے وہ بھی اس کے شان نزول میں آتا ہے. باہر کیا بھی بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ اسامہ بن زید ایک جنگ میں تھے تو اس میں جب وہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا کافر کے ساتھ, جب کافر کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے, ظاہر ہے ایک
ایک ذہن میں آتا ہے نا کہ اب اس کو کلمہ یاد آیا تو انہوں نے قتل کر دیا. یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسامہ کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟ بولے, یا رسول اللہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا تم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا؟ پھر وہ یہی فرمانے لگے, آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اور یہ بھی فرمایا, اسامہ کیا کرو گے اس دن جس دن یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استحاصہ لے کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی تلوار چلی ہے. اے اسامہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عزیز تھے, اتنے پیارے تھے اپنے پوتوں کی طرح. ان کے والد صاحب, آپ کو پتا نا حضرت زید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, اتنے پیارے تھے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کوئی بات نہیں, اسامہ تو مسلمان ہے, اگر اس نے قتل کر بھی دیا تو کیا ہو گیا. ہم تو آج یہی سوچتے ہیں نا کہ جو مسلمان ہوگا, اگر مسلمان کی تلوار کہیں چلتی ہے, اگر مسلمان اپنے آپ کو کہیں اپنے بم سے اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے, 100 لوگوں کو مار دیتا ہے, معصوموں کا خون کر دیتا ہے, تو کوئی بات نہیں, چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے وہ ہم نے اس کی سائڈ دینی ہی دینی ہے. نہیں, حق حق ہے اور باطل باطل ہے. جو چیز نا حق ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوز کیا. یہ نہیں فرمایا ہاں واقعی اس کو ابھی یاد آ گیا تھا کلمہ پڑھنا, اور اس کو کلمہ پڑھنا ہی تھا تو پہلے ہی پڑھ لیتا. نہیں, فرمایا کلمے کے سامنے تم کیسے کھڑے ہوگے قیامت کے دن. ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت بخاری میں ہے, بنو خزیمہ کی جنگ کے لیے خالد بن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر پر سردار بنا کے بھیجا. انہوں نے جا کے ان کو دعوت اسلام دی. انہوں نے دعوت تو قبول کر لی, لیکن بوجہ لا علمی کے بجائے اسلمنا کہنے کے, یعنی ہم مسلمان ہوئے, انہوں نے کہہ دیا سبانا, یعنی ہم بے دین ہو گئے, صحابی ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی, آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ خالد کے اس عمل سے میں اپنی بیزاری اور برات تیرے سامنے ظاہر کرتا ہوں, یعنی میں اس کے اندر نہیں ہوں. اور پھر حضرت علی کو بھیجا تھا, جاؤ ان کی دیت دے کے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ خون مسلم کتنا قیمتی ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بار بار خون مسلم کی بات آ رہی ہے تو دوسروں کا خون نہیں کیا قیمتی, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, مگر یہاں پہ چونکہ آیتیں اس کانٹیکسٹ میں ہیں, کیونکہ منافقین کی بات آ رہی تھی ساری اور ان کی, تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے آ گیا خطا سے کسی کو قتل کرنا, پھر آ گیا کسی کو جان بوجھ کے قتل کرنا, اب آ گیا اب تم سفر میں جا رہے ہو, تم باہر نکلے ہو, تمہیں کسی کا پتا نہیں ہے کون ہے مسلمان کون غیر مسلم ہے, تو کیا تحقیق کر لیا کرو, ایسے ہی نہیں کسی کے اوپر تلواریں اٹھانے شروع کر دو, کیونکہ جان ایک دفعہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی. تحقیق کرو, اور کوئی تمہیں اگر سلام کرے تو اٹ مینس کہ وہ مسلمان ہے. اب مسلمان کے اوپر تم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں تم تو مسلمان نہیں ہو, تو تمہیں سر اڑا دیا. اب امام ابو حنیفہ فرماتے تھے, جو ہمارے قبلے کو کی پیروی کرتا ہو, کس کو فالو کرتا ہو, اس کو ہم کسی ایک گناہ کی وجہ سے کافر نہیں قرار دیتے. اور آج کیا ہو رہا ہے, کوئی ایک گناہ دیکھ کے کسی کا کہ کوئی ہمارے فرقے سے نہیں ہے, یہ ہمارے فرقے سے الگ ہے, اس کو فوراً کافر قرار دے دیتے ہیں. یہاں پہ تو کہا گیا جو سلام بھی کرے, تمہارا رائٹ نہیں ہے کہ تم کہو نہیں تم مسلمان نہیں, تمہیں کس نے رائٹ دیا؟ یہ اب اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ ہے, اب وہ دل سے مسلمان ہے دل سے مسلمان نہیں ہے, تمہیں کس نے جج بنایا؟ آج کیا ہو رہا ہے, کسی کو یزیدی کہہ کے, کسی کو کچھ کہہ کے, کسی کو کوئی کسی اور کوئی شیعہ ہے کوئی یہ ہے, ان کو کہہ کے ان کو مارے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے فرقے کے نہیں. ہم کو کیا رائٹ ہے کہ ہم کسی کو غیر مسلم ڈکلیئر کریں جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کرے؟ اسی طرح اگر کوئی مزاروں کے اوپر جا کے شرک کر رہے ہیں, کوئی کر رہے ہیں کوئی اور, اب ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ان کو مارنا جائز ہو گیا, یہ ہمیں کس نے رائٹ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف ایک سلام کرنے پہ فرما دیا کہ تم اس کو نہیں مار سکتے, تم تحقیق کر لو مت اس کے اوپر تلوار اٹھاؤ. اسی طرح اسلام میں کسی ڈپلومیٹ کو مارنا, کسی ایمبیسڈر کو مارنا, کسی جو یہ جرنلسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کو مارنا منع ہے، کسی ایڈ ورکر کو مارنا، نہ اسلام کسی کو مسلمان کرنے کو کہتا ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان کرو، اگر نہیں ہوتا تو اس کو مار دو. اسلام نے تو ہمیں کس طرح کے ایٹیکیٹ سکھائے، اور ہم آج کیا ہو گئے کہ پوری دنیا کے اندر وائلنٹ لوگ کہلانے شروع ہو گئے، جن کو وائلنس پر پسند ہے، باربیرینز. اسلام تو ہمیں یہ کہتا. اب پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایسے لوگ جو انہی کے علاقوں میں رہ گئے، یہ پیچھے کی آیتیں نکالیں، کہ وہاں پہ آیا تھا فَإِن تَبَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. تو اب ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کو پکڑو قتل کرو، جہاں کہیں تو جہاں ملے ان کو قتل کر دو. بات اس کے اندر تھی کہ اگر جنگ میں آئے، اگر جنگ چھڑ گئی ہے، اس میں اس طرح کے لوگ اگر شامل ہو گئے تو ان کے ساتھ پھر ہاں تم بھی لڑو گے، پھر ان کو پکڑو، ان کو جہاں پہ وہ ملے جنگ میں ان کو مار دو، پھر نہیں کوئی رعایت، کیونکہ یہ دشمن کی طرف سے آئے. سمجھ آ گئی بات؟ یہاں پہ کیا ہے، ایسے ہی راستے میں مل گئے. اب یہ نہیں ہے رائٹ تمہارا کہ تم یہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو اس لیے ہم نے تمہیں مار دینا. اب یہ بات سمجھ آ رہی نا، کیونکہ اس وقت کئی قبیلے کافر تھے، ان کے ساتھ جب جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے، انہیں قبیلوں میں کوئی انڈیویجولز مسلمان بھی تو ہو سکتے ہیں جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن وہ اپنے قبیلوں میں رہے ہیں. اب وہ وہاں سے ہجرت نہیں انہوں نے کی، آئے نہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو اب ان کو ہم ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ اگر سچے مسلمان ہوتے تو آتے ہمارے پاس، کیونکہ پچھلی آیات میں آ چکا ہے کہ ہجرت فرض ہو چکی تھی. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو اس کے پاس اب سامان ہے، اس کو قتل کر دیں گے بندے کو تو سامان ہمارے پاس آ جائے گا مال غنیمت کے طور پہ. سمجھ آئی بات؟ تو تم اس کا اسلحہ، اس کی سواری، اس کی یہ چیزیں دیکھی کہ اس کے پاس بڑا درہم دینار ہے، اب اس نے سلام بھی کیا تو نہیں کوئی نہیں تم مسلمان، چلو جی مار دیا اور اس کا سامان لے کے چلے گا. تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم اس طرح دنیا کے سامان کے لالچ میں یہ کرتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس غنیمتیں ہیں بہت ساری، اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا کچھ دے گا. اور واقعی مسلمانوں کے پاس بعد کے ادوار میں اتنا کچھ آیا، کہاں کہاں کے خزانے ان کے پاس جمع ہو گئے تھے، روم اور فارس کی. اور پھر ایک اتنی خوبصورت بات کی گئی جو ہم سب کے لیے آئی اوپننگ چیز ہے، یہ جو اگلی بات کی جا رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھتے ہیں اور ایک عمومی اس کا معنی بھی دیکھتے ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، ان سے کہا جا رہا ہے تم بھی تو پہلے ایسے تھے کہ تم نے بھی تو ہجرت نہیں کی تھی، تم بھی تو اپنے علاقوں میں اپنے قبیلوں میں رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ایسے تھوڑی ہوا کہ ایک دن بس ہجرت کا حکم آیا اور فوراً ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تم نے بھی تو ایسا نہیں کیا تھا. پھر اب اگر وہ اپنے قبیلوں کے اندر رہ رہے ہیں تو اب تم سے ٹالریٹ نہیں ہوا اور تم ان کے اوپر تلوار اٹھا رہے ہو. تم پہ اللہ نے احسان کیا کہ آج تم ہجرت کر کے آ گئے، ورنہ یہ آسان کام نہیں تھا. تو تم تحقیق کر لیا کرو، اگین ان سے کہا گیا انویسٹیگیشن کر لو، کیونکہ جان چلی گئی تو واپس نہیں آنی. اب ایک عمومی معنی دیکھیں، اگر ہم سب اپنے لیے ایک یہ بات دیکھیں، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم بھی تو ایسے تھے، یعنی جب کسی کو ہدایت نہیں ملی ہوتی، کوئی اللہ کی طرف یا اس کی کتاب کی طرف نہیں آیا ہوتا، تو ہم اس کے اوپر کیسے کیسے فتوے بھی دیتے ہیں، کیسی کیسی ججمنٹس پاس کرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتے، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت برائیاں کرتے ہیں، فلاں ایسے وہ تو ایسے، لوگ تو آج کل یہ کر رہے ہیں، لوگ تو آج کل. اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں اور اس آیت کو سامنے رکھیں، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، انسان شرم سہار ہو جاتا ہے، ہم بھی تو ایسے تھے ایک دن. اگر آج وہ ایسی ہے، وہ اس حال میں ہے، اس نے یہ غلطیاں کی ہیں، وہ یہ کام کرتی ہے، جن چیزوں کا بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں، ہم بھی تو ایک دن ویسے ہی تھے، انہی سٹیجز سے ہم گزر کے اب اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دے ہی دی ہے تو اب ہم جہاں بیٹھتے ہیں دنیا جہان کی برائیاں فلان ہے وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں، جدھر آپ بیٹھ جائیں گے نا دو چار لوگ جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے ان کی ڈسکشن کیا ہو رہی ہوگی، یہی تو ہوتی ہے. اگر یہ بات پلے باندھ لی جائے نا دوسروں کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ ایک دن میں بھی تو ایسی تھی، ایک دن میں بھی تو یہی کرتی تھی. ہر وقت دوسروں کے اوپر کریٹیسائز کرتے رہنا اور اپنا وقت بھول جانا، اس سے پتا چلتا ہے ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہم تو پرفیکٹ ہو گئے، اب باقی سارے برے ہیں. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، بیسیکلی لوگوں کو رعایت دینے کو کہا جا رہا ہے. Yeah, space دو لوگوں کو، تھوڑا ٹائم دو لوگوں کو، تم بھی تو ایسے تھے. آج یہ تو اللہ ہی کا احسان ہے کہ تم کو ہدایت مل گئی، یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو اگر تم شرک نہیں کر رہے یا اگر تم رہے ہو تم حجاب لینے لگ گئی یا تم یہ کرنے لگ گئی دو چار کچھ جو بھی، ہمیں بہت پراؤڈ ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اگر تم کر رہے ہو یا اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہو گیا یا اگر تمہارے کوئی ہدایت مل گئی. ایک دن وہ بھی تو تھا تمہیں خود بھی نہیں کچھ پتا تھا، تم کیسے خود بھٹکے ہوئے تھے، آج لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہو. کتنی زبردست بات ہے زندگی کے لیے، ہمارے لیے کتنا بہترین اصول ہے. جب اسلام کی بھی دعوت دی گئی تھی نا تو سارے لوگ ایک دم نہیں آ گئے تھے اسلام میں، جتنے آپ نام پڑھتے ہیں صحابہ کے، آپ کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا اور وہ سارے مسلمان ہو گئے؟ نہیں، ٹائم لگا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ پسو پیش ضرور کیا، کچھ تو ریلکٹنس، کچھ وقفہ، کچھ ٹائم لیا سوائے ابوبکر صدیق کی، جنہوں نے ایک لمحہ بھی ویٹ نہیں کیا تھا، فوراً مان گئے. تو دیکھیں ہر ایک کا ایمان ایک لیول کا تو نہیں ہوتا. اب آپ کسی کو بتاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یا کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، فوراً نہیں مان جاتا. تو لوگوں کو بھی ٹائم دو، ان کو بھی ٹائم چاہیے، جیسے آپ کو ٹائم لگا مجھے ٹائم لگا. گیو دیم اسپیس، گیو دیم ٹائم. ہم کہتے ہیں ہم نے آج بتایا، اس کو پتا چل گیا، اب یہ فوراً عمل ہو جانا چاہیے. دل کو ہمارے جھنجھوڑ دیا گیا کہ خود کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو، اس کے شوز میں جا کے دیکھو، پھر دیکھو اپنا تمہارا کیا حال تھا. اور آج ہم دوسروں پہ کریٹیسائز کرتے ہیں. اللہ کہنا بھی ماں تعملوں نہ خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا. ہر ایک کا ایمان اللہ جانتا ہے کتنا ہے، ہر ایک کو کتنا وقت لگا. جو اپنا ایمان چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، ان کی کیا مجبوریاں یا کیا حالات تھے وہ اللہ کو پتا ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله باموالهم وانفسهم. نہیں برابر ہو سکتے، کون نہیں برابر ہو سکتے؟ دو طرح کے لوگوں کی بات آ رہی ہے، دونوں ایمان والے ہیں. دیکھیں من المؤمنین پہلے میں بھی لکھا ہوا ہے، اور مجاہدین فی سبیل اللہ وہ بھی، اس کا مطلب مومن. دو گروپس ہیں، ایک ہے قاعدون بیٹھنے والے. بیٹھنے والے کا مطلب کیا؟ یعنی جہاد کے لیے جب جنگ کے لیے لوگ نکلتے تھے تو یہ لوگ نہیں نکلتے تھے، اس وقت کوئی فرض نہیں تھا کہ جنگوں میں نکلنا، کوئی فرض عین نہیں تھا سوائے جنگ تبوک میں، تو ہر ایک کو نکلنا تھا. مگر ادروائز ایسا نہیں تھا کہ انلیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح کال ہو، ایسا نہیں تھا کہ سب کو ہی نکلنا ہوگا قتال کے لیے، آپشنل تھا. تو اب کچھ لوگ تھے جو بیٹھ رہتے تھے، نہیں جاتے تھے، مگر تھے وہ مومن، یعنی ان کی کوئی منافقت نہیں تھی ان کے اندر. غیر اولی الضرر، سوائے جو معذور ہیں. معذور کون ہے؟ یعنی یہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایکسپشنل کیسز ہیں، وہ ایگزمپٹڈ ہیں ان میں سے، بیٹھنے والوں میں سے، وہ بائی چوائس نہیں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس کوئی مجبوری ہے. مثلاً جیسے حضرت ابن ام مکتوم، تو وہ اندھے تھے، بلائنڈ تھے تو وہ تو نہیں جا سکتے تھے. اسی طرح اگر کوئی اور ہینڈی کیپڈ ہے یا کسی کے پاس, اس زمانے میں اپنی سواریاں خود لے کر جاتے تھے, اپنا اسلحہ خود لے کر جاتے تھے, تو اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ معذور ہے جانے سے, تو ان کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا. باقی لوگ جو بیٹھنے والے ہیں, فرمایا وہ برابر نہیں ہو سکتے مجاہدین کے جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں. اور وہ کیسے جہاد کرتے؟ اپنے مالوں سے بھی کرتے ہیں, وہ انفسہم, اور اپنی جانوں سے بھی کرتے ہیں, جان بھی لگاتے ہیں مال بھی لگاتے ہیں. یہ دونوں لوگ, دونوں ٹائپ کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے. ویسے مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہی ہیں, مگر درجوں میں مطلب ہے کہ برابر نہیں ہیں. دونوں کے درجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیسے؟ آگے بتایا گیا, فضل اللہ المجاہدین بھی اموالہم وانفسہم. کس طرح برابر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو, جو اللہ کے راستے میں جانے لگاتے ہیں, مال لگاتے ہیں, ان کو فضیلت دے دی ہے بیٹھنے والوں پہ درجات میں. اس طرح سے برابر نہیں. پہلے کیا دیا گیا؟ برابر نہیں. اب ذہن میں آتا ہے کس طرح سے برابر نہیں. اب آپ نے یہ ایگزیمپٹڈ لوگوں کو بیچ میں سے نکال دینا, ظاہر ہے ان کا تو جی چاہتا تھا اتنا, کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے اور آ کے جب یہ آیت ابھی نہیں اتری تھی, آئے بولے, کہنے لگے کہ یہ برابر نہیں ہے. میں تو بیٹھا ہوں تو میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں تو معذور ہوں, میری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں, ورنہ میرا دل چیر کے میں دکھاتا تو پتا چلتا کہ میرا دل کتنا تڑپتا ہے جانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ صرف غیرہ اول الضرر لے کر اترے, اور آپ نے فرمایا, یہ آیت پڑھ کے بتائی کہ تم معذور ہو, تم ان میں ایگزمپٹڈ ہو, تم ان میں شامل نہیں. کیونکہ ان کا جی تو چاہتا تھا ہم بھی مجاہد بنے, ہم بھی جائیں, ہم بھی اللہ کے راستے میں لڑیں, لیکن کیسے لڑ سکتے تھے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایگزمپٹڈ فرما دیا. لیکن باقی جو ہیں, جو تندرست ہیں, جن کے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ یہ نہ سوچیں, ٹھیک ہے دونوں ایمان والے, مگر وہ جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ان کے درجے بہت اوپر ہیں. ویسے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, دونوں کے ساتھ, یہ دونوں جو گروپس ہیں دونوں ہی مومن ہیں. اللہ کا وعدہ بھلائی کا ہے, جنت کا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی قائدون من المومنین ہے نا, وہ بھی مومنوں میں سے. لیکن پھر فرما دیا گیا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, لیکن یاد رکھو مجاہدین کو اللہ نے بیٹھنے والوں پہ اجر عظیم کی فضیلت دی ہے, بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے, بہت اوپر کے درجے ہیں ان کے لیے. اب یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو جنت کے اندر 100 درجے ہیں, اور بخاری اور مسلم میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے, ہر 2 درجوں میں اس قدر فاصلہ جتنا آسمان اور زمین میں, اتنا بڑا درجوں کا فرق ہے. اچھا اب دیکھیں کہ ایک تو بات ہو گئی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, مگر آپ کو پتہ ہے جہاد, میں نے آپ کو بتایا تھا, صرف قتال کے لیے نہیں آتا. جہاد جو ہے ایک بہت براڈ ٹرم ہے, جہاد کرنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جہاد بہت طریقوں سے ہو سکتا ہے, بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں جہاد کی, اور کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. جنگ کے علاوہ قتال تو 1 ٹائپ آف جہاد ہے جو لاسٹ اسٹیج ہوگی. کون کون سا جہاد ہوتا ہے؟ جہاد فی القلم بھی ہوگا, جہاد فی اللسان بھی ہوگا, جہاد فی النفس بھی ہوگا, سب جہاد ہی تو ہیں. یا آپ کا علم سیکھنا, سکھانا, دین کی نشر و اشاعت کے لیے سٹرگل کرنا, بیسیکلی جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد, جد و جہد جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں, وہ ہے جہاد. سٹرگل, اٹموسٹ سٹرگل, اللہ کے دین کی خاطر آپ اٹموسٹ سٹرگل جو کرتے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ 2 types of people ہیں. ایک ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا مومن ہیں, وہ نماز کرتے ہیں, روزہ کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ کوئی سٹرگل نہیں کر رہے دین کے لیے, وہ بیٹھے ہیں روٹین لائف اپنی گزار رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات. دوسرے جو ہیں وہ دین کے لیے اپنی زندگیاں لگائیں گے, اپنی زندگی کھپا رہے ہیں، اپنے مال لگا رہے ہیں، یہ مومن ہیں، اور یہ ان کی زندگی ایک صرف نماز روزے والی نہیں ہے، ہر وقت لگے ہوئے ہیں محنت میں کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کام کریں. وہ صرف اپنے آپ کو وہ بیس لائن کے اوپر نہیں رکھے ہوئے، وہ آگے 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 بڑھ کے اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے، محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے، سخت کوشش کر رہے ہیں کس طرح اللہ کا دین دوسروں تک بھی پہنچے، کس طرح آگے اس کے لیے سٹرگل کی جائے، پہنچایا جائے، لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور لوگوں کو. اور اس میں صرف وہ اپنی جان نہیں کھپاتے، مال بھی لگاتے ہیں. بعض لوگ صرف مال لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم نے اتنا ڈونیشن دے دیا کافی ہے. بعض لوگ اپنی جانیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں مال کے معاملے میں وہ نہیں میں دے سکتی، اس میں مٹھی بند کر دی. یہ دونوں لگاتے ہیں، اللہ کے دین کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، آج آپ کی جانوں کی بھی، آپ کے مالوں کی. اگر کوئی دیکھیں اگر آپ مال لگا دیں گے تو کیا ہوگا، بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی ہو جائیں گی، مدرسے ہوں گے، مسجدیں ہوں گی، آپ خود تو اس میں ہیں نہیں، کوئی نہ دین سیکھنے والا، نہ بتانے والا، نہ سکھانے والا، نہ محنت کرنے والا، تو پھر کیا ہوگا، صرف مال لگانے سے تھوڑی کچھ کام بن جائے گا. یہ لوگ دونوں چیزیں لگاتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دونوں برابر ہیں. آج بھی آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ بس صرف بیسک چیزیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اتنی تمہیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ان کو وہ حدیث یاد آ جاتی ہے، دیکھو ایک وہ بدو بھی تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ فائیو پلرز آف اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیے، تو فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گا اگر یہ کرتا رہے. پھر اتنا آپ لوگوں کو کھپنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے، کیوں اتنا کرتے ہیں؟ یہاں پہ پتا چل گیا جو سٹرگل کرے گا اس دین کے لیے، یاد رکھو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو بس بیٹھا ہوا اور کچھ نہیں کرتا، بس اپنا نماز روزہ بس کر لیا اور دین پہ چلا اور دیٹس اٹ. واضح بتا دیا گیا دونوں کو، اللہ نے وعدہ تو کیا ہے، ٹھیک ہے، حسنا کا حسنا کیا ہے یہاں پہ، بھلائی ہے، یعنی مراد کیا جنت ہے، جنت بھی ان کو ملے گی، دونوں کو ملے گی، وہ دونوں مومن ایک گھر میں بیٹھ کے کچھ کر رہا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ جو اللہ کے راستے میں سٹرگل کر رہا ہے. اچھا آپ ایک عام ایک مثال سے سمجھیں، ایک عورت ہے، میں نے بالکل ایگزیکٹ مثال تو نہیں لیکن جسٹ آپ کو دو چیزوں کا ڈفرنس بتانے کے لیے، ایک عورت ہے جو قرآن کلاس میں آتی ہے، صرف وہ اس لیے آتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی کسی اور کام کے لیے، یعنی اگر وہ یہ نہ کرے تو اتنا اس کے پاس وقت ہے کہ ٹائم کل کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، وہ ٹائم کل کرنا چاہتی ہے. سنا ہے نا ہم نے ٹائم کل کرنا، کیونکہ ٹائم گزارنا بھی ایک وقت میں یا کچھ بعض حالات میں ٹائم پاس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، تو ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ قرآن کلاس لے لی. اچھا اب کلاس میں اگر چھٹی ہوگی تو اب ٹائم ہی نہیں گزر رہا، اب کیسے ٹائم گزاریں، تو ان کے لیے ایک مشغلے کے طور پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی اجر ہے کیونکہ وہ اپنا ٹائم ایک اچھی چیز میں گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اور ایک وہ خاتون ہے جس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، گھر کی بھی ہیں، باہر کی بھی ہیں، اولاد کی بھی ہیں، پھر بھی وہ ٹائم نکالتی ہے پڑھنے کے لیے، وہ ٹائم کل کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہی، وہ اس لیے پڑھ رہی ہے کہ میں اس دین کو امپلیمنٹ کر سکوں اپنی زندگی میں، یہ میرے لیے ضروری ہے. وہ اپنے سارے کاموں کے باوجود اس کے لیے وقت نکال رہی ہے، ذمہ داریوں کے باوجود اس کام کو احسن طریقے سے کرتی ہے. دونوں میں کوئی فرق لگ رہا ہے؟ بہت فرق ہے نا، وہ کام دونوں ایک ہی وہ کر رہے ہیں، فرق ہے نا، دونوں کے حالات کا فرق ہے، دونوں کے واقعات کا فرق ہے، دونوں کے اجر میں بھی فرق ہونا چاہیے نا. اسی طرح یہاں پہ لوگ ہیں، ایک ہیں وہ دین اسلام پہ ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ان کی ویسی سٹرگل نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں بس گھر میں بیٹھے ہوئے. ان کا بیٹھے ہونا کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بس سٹنگ پوزیشن میں بیٹھے ہونے کا مطلب یہ کہ سٹرگل نہیں کوئی کر رہے. ایک وہ ہیں جنہوں نے دن رات ایک ہی کام پکڑا ہوا ہے، نہیں ہم نے اس دین کے لیے کام کرنا ہے. تو دنیا میں تو شاید دونوں کے اندر اتنا کوئی فرق نہ آپ کو لگے لیکن آخرت میں درجوں میں بہت بڑا فرق ہوگا. صرف مردوں کے لیے نہیں یہ بات ہو رہی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہو رہی ہے, کیونکہ جہاد تو سب نے کرنا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر عذر کے بس ایسے ہی بیٹھے رہنا, کوئی سٹرگل نہ کرنا بغیر عذر کے. عذر اگر ہے کسی کا, مثلا کوئی ایسی کسی کی پریشانی مسئلہ ہے وہ نہیں کر سکتا. اب یہ عذر بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس نے اپنے لیے, کوئی عذر تو نہیں ہے لیکن بس عذر بنائے ہوئے ہیں. کسی نے بچوں کا عذر بنا لیا, کسی نے جاب کا عذر بنا لیا, کسی نے گھر کے کام کاج کو عذر بنا لیا. تو وہ تو ایکسکیوزز کس نے بنائے ہوئے, کس کا جینوئن ایکسکیوز ہے اور کس کا جینوئن نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے. اس لیے کہ جب وہی عورت اس کو کوئی جاب ملتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر بچوں کا انتظام بھی ہو جاتا ہے, پھر یہ گھر کے کام بھی, کوکنگ بھی ویکینڈ پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, پورے ویک کا کھانا بھی پکنا شروع ہو جاتا ہے, پھر سب کام بالکل اچھے طریقے سے مینج ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے بلائے تو تب ہوتا ہے کہ نہیں آپ کیسے کریں, ہمارے پاس تو یہ بھی کام ہے, وہ بھی کام ہے, وہ بھی کام ہے. تو اس میں دیکھ لیں کہ مجاہدین کا اور قائدین کا فرق. بار بار فرما دیا اللہ تعالیٰ نے درجوں میں فضیلت دی ہے, اور دنیا میں درجوں میں جو فضیلت ایک دوسرے کے اوپر ہے وہ تو بہت معمولی ہے. یہ جو دنیا میں بھی لوگوں کے درجے سمجھے جاتے ہیں نا, کوئی غریب ہے, کوئی مڈل کلاس ہے, کوئی امیر ہے, کوئی بہت ہی امیر ہے, تو یہ تو کچھ بھی فرق نہیں ہے. جو آخرت میں فرق ہوگا, وہاں کے درجوں کا فرق تو ایسا ہوگا کہ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فرق, اتنا فرق ایک درجے کا دوسرے سے ہوگا. ون سے ہنڈریڈ کا نہیں ہوگا, ہنڈریڈ درجے ہے نا, ون سے نمبر ون درجے سے نمبر ٹو درجے کا اتنا بڑا فرق ہوگا. اور یہاں پہ کیا ہے, ایک سے دوسرے درجے کا کیا فرق ہے بھائی, ایک تھوڑا سا لوور مڈل کلاس ہے, دونوں مڈل کلاس میں بھی دو ہوتی نا, لوور مڈل کلاس ہے ایک, اپر مڈل کلاس ہو گئی, کیا کون سا خاص فرق ہو گیا؟ کسی کا ایک کنال کا گھر ہوگا اس کا دو گا ہو جائے گا, یہی فرق ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. ایک کے پاس بائک ہوگی دوسرے پاس گاڑی ہو جائے گی, کیا فرق ہے؟ یہ بھی کوئی فرق ہے؟ جو فرق وہاں ہوں گے, اور وہاں پہ اللہ اکبر, وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اتنا میرا گھر یا میرا یہ سٹینڈرڈ یا میرا یہ درجہ ہے تو میں اپنا درجہ بڑھا لیتی ہوں زیادہ قرضہ لے کے. یہاں پہ تو یہ ہے نا, چھوٹا گھر ہے تو زیادہ بڑا قرضہ لے لیا, اب بڑا گھر لے لیا. دنیا میں تو اس طرح سے لوگ اپنے, یا کوئی بڑی نوکری مل گئی کسی کو, کہیں سے پیسہ آ گیا, بونس مل گیا, کچھ ایسا ہو گیا کہ اس کو تھوڑا درجہ اوپر ہو گیا اس کا. لیکن وہاں پہ تو ایک درجے میں جب چلے گئے تو اس سے ہائر سٹیٹس پہ نہیں جا سکتے, وہی ہے بس پرماننٹ. اب سو درجے ہیں, ان میں سے میں اپنا گھر کس درجے میں چاہتی ہوں؟ جتنا یہاں پہ لگائیں گے, جتنی یہاں پہ سٹرگل کریں گے, اتنا ہی اونچے درجے پہ ملے گا گھر. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سٹرگل, سٹرگل. یہ زندگی سٹرگل کے لیے, آرام کرنے کے لیے نہیں ہے, سونے کے لیے نہیں ہے. تو اب میں دیکھوں کہ میں کس جگہ پہ سٹرگل کر سکتی, میں کدھر جہاد کر سکتی. اور آج کا سب سے بڑا جہاد تلوار سے نہیں ہے, یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے نا, اس کے ذریعے سب سے بڑا جہاد آپ کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے جب لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں اپنے دین کے بارے میں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, سب سے بڑا جہاد. اس لیے کہ آج تلواریں لڑنے کے لیے تو کوئی آمنے سامنے نہیں آتا, اور نہ ہی عورتوں کے اوپر ایسا قتال کوئی فرض ہے, نہ ہی ہم نے کبھی کبھی ایسا کرنا, نہ ہی ہمیں یہ چیزیں آتی ہیں. آج ہم کیسے جہاد کریں؟ اس کے ذریعے. یہ اس کو بھی نہیں کوئی کسی کو آتا یہ کرنا, تو پھر وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ وہ اپنے لیے لکھے کہ میں کیسے کر سکتی ہوں, سوچیں اس کے اوپر, میں کون سا جہاد کر سکتی ہوں, کون سی ایسی سٹرگل کر سکتی ہوں اپنے دین کے لیے, اس کی نشر و اشاعت کے لیے. یاد رکھیں یہ بلندیوں کا راستہ ہے. اگر کوئی آپ کے اوپر ترس کھا کے کہتا نا, ہائے بیچاری دیکھو کس طرح لگی ہوئی ہے. اچھا, کوئی اس پہ نہیں ترس کھاتا جو کہ فل ٹائم ایک جاب کر رہی ہے, بچوں کے ساتھ ہے, بڑی صبح سے جاتی شام سے آتی. لیکن ان کے پر بہت ترس لوگوں کو آتا ہے جو کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ قرآن کی تعلیم لے رہے تھے. ہائے بیچاری, ہم بھی اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھنے لگتے ہیں جیسے ہم پتہ نہیں کیا بڑے کارنامے کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیں, پھر دوسری چوائس بھی آپ کے پاس, کچھ بھی نہ کریں, بس اپنا اللہ اللہ کرتے رہیں, ایک طرح بیٹھ کے کوئی اسٹرگل نہیں دین کے لیے کر رہے. اگر یہ دیکھ لیں کہ درجوں کا بہت بڑا فرق ہوگا, پھر وہاں جا کے بدل نہیں سکتے آپ. جو فرائض ادا کر رہے ہیں صرف ان کے لیے بھی خوشخبری ہے, مگر جو اس سے آگے بڑھ کے قربانی کے لیول پہ جا کے اس دین کو لیتے ہیں, مجھے کچھ گیو اپ کرنا پڑتا ہے, کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, کہیں وقت, کہیں اپنے گھر کے کام, کہیں کچھ, وہ اس لیول پہ جا کے اپنے دین کو لیتے ہیں نا, ان کے لیے درجے اگر الگ ہی ہیں. اور درجات من, یہ درجات ہیں اس کی طرف سے, وہ مغفرت و رحمتن, دیکھیں کتنی بڑی بڑی خوشخبری ہیں, مغفرت بھی ہے, رحمت بھی ہے. وکان اللہ غفور رحیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. جو ایسے مجاہد ہوں گے اللہ کے راستے کے, غلطیاں ان سے بھی ہوں گی, دیکھیں حالانکہ وہ اتنی سٹرگل کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان سے تو کوئی بھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اور ہو گئی تو بس یہ پھر سارا ان کا پچھلا کیا دھرا سب ختم. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا. کام وہ اتنے بڑے بڑے کر بھی رہے ہیں مگر غلطیاں پھر بھی ہوں گی, ان سے بھی ہوں گی غلطیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا جان اور مال دونوں کے ساتھ جہاد کرے. اچھا الحمدللہ. ایک بات اور یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ مومن کے صرف قتل کی بات ہوئی, اور تھوڑا سا اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی سورہ مائدہ میں آگے پڑھیں گے بھی کہ ایک جان کو قتل کرنا ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو, تمام لوگوں کو کسی نے قتل کر دیا, کسی ایک جان کو ناحق قتل کرنا. اور کسی ایک جان کو بچا لینا ایسے ہے جیسے تمام انسانوں کو بچا لینا. آج کے حالات, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات سے ایگری نہ کریں, لیکن حق بات بولنا میرے لیے ضروری ہے. یاد رکھیں, ہمارے دین میں صرف لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ نہیں ہو جاتا کہ چاہے میں غلط کروں چاہے میں صحیح کروں, میں صحیح ہوں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں. نہیں, اگر کوئی مسلمان بھی غلط کام کرتا ہے, ناحق قتل کرتا ہے, تو وہ غلط کر رہا ہے. وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی اس کا مستحق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ معصوم ہے, نہیں ایسا ہے, نہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہاں پہ کہہ دیا گا جو سلام کرے وہ مسلمان ہے, بس تمہیں اب آگے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم کہو کہ لستہ مومنہ, یہ نہیں مومن. ہم تو فوراً کہہ دیتے نا, نہیں فتوے فوراً لگ جاتے, یہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے, یہ تو ایسے ہی نہیں وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان ایسا کوئی کام کرتا ہے جس میں معصوموں کی جان لی جاتی ہے, معصوم شہریوں کی جان لی جاتی, جو کسی سے نہیں لڑتے, سویلینز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, کیا وہ درست ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کل یہ بھی بہت فتوے ہیں کہ جہاں پہ کسی ملک کی کسی فوج نے کہیں حصہ لیا ہے کسی کو مارنے میں مسلمان کو, تو اب ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس ملک کے جا کے لوگوں کو, جن لوگوں کا کوئی تعلق لڑنے سے نہیں ہے, جو اپنے جاب پہ جا رہے ہیں, جو اپنے کام پہ جا رہے ہیں, جو اپنی دنیا کے اور کام کر رہے ہیں, اب ہم جا کے ان کو ماریں, اب ہم جا کے ان کی جگہ کے اوپر دہشت گردی کریں. یہ غلط ہے, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. خوارج نے ایسا کیا تھا. خوارج وہ لوگ تھے, اگر آپ لوگوں کو ہسٹری تھوڑی پڑھی ہو, کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے جب جنگ ہوئی تھی, وہ ایک طبقہ ایسا تھا, ایک گروپ ایسا تھا جو ان سے ٹوٹ گیا تھا, کٹ گیا تھا اس بات کے اوپر کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ نے جب اینڈ میں سیز فائر کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بات چیت کریں گے اور اس چیز کو ریزالو کریں گے, کہ ان کا معاملہ کوئی دین کا نہیں تھا, وہ تو سیاست کا تھا, خلافت کے اوپر تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, حق حق ہے اور باطل باطل ہے, تو آپ کو یا تو ان کو جو حق پہ ہے وہ دوسرے کا سب کو صفایا کر دے, سب کو ختم کر دے, حضرت علی حق پہ ہیں تو وہ حضرت معاویہ کی ساری فوج کو آخر بندے تک ختم کریں تب ٹھیک ہے، اور اگر وہ حق پہ ہیں تو پھر ان کو قتل کریں، کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے۔ چونکہ ہم ابھی پچھلے دنوں سے، پچھلے ہمارے سارے سبق جنگوں کے اوپر اور ان کی باتوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور آج کے حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو آنکھیں کھول کے سمجھنا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں پیشین گوئی بھی کی تھی، ان کی کچھ صفات بھی بتائی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو اس کی بڑی لمبی گھنی داڑھی تھی، بڑی کشادہ پیشانی تھی، بڑے ایسا ٹھیک ٹھاک آدمی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حنین کا مال غنیمت جو تھا وہ بانٹ رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے۔ تو اس نے آ کے کہا، اے محمد، حالانکہ مسلمان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈر اور اس مال کی تقسیم میں انصاف کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس قدر گراں گزری، آپ نے فرمایا، دباؤ تو، اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اگر میں انصاف نہیں کرا تو کون کرے گا؟ وہ صحابہ نے چاہا کہ اس کو اٹھ کے قتل کر دے، میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا اس آدمی کی نسل سے گروہ پیدا ہوگا، یعنی اسی ذہنیت کا ایک گروہ ہوگا کہ تم اپنی عبادت کو، اپنی نمازوں کو، اپنے قرآن کی تلاوت کو ان کے سامنے معمولی سمجھو گے، ایسا بہترین ہوگی ان کی عبادت، ان کا قرآن اور ان کی نمازیں، مگر وہ دین سے اس طرح نکلے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ایسے وہ دین سے نکلے ہوں گے۔ بخاری میں ہے حدیث، ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے کہ میری امت میں اختلاف آئے گا اور ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ان چیزوں کی طرف بلاتے ہوں گے جو بہت خوبصورت ہوں گی، مگر ان کا عمل بہت خراب ہوگا، باتیں خوبصورت، عمل اس کے اپوزٹ ہوگا، وہ دین سے ایسے الگ ہوں گے جیسے تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے، اس طرح ہوں گے، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہوں گے مگر ان کا کوئی تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہوگا۔ اور بھی کچھ احادیث ہیں، مسلم میں بھی کچھ ہیں، مگر اس ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ذکر ہے یہاں پہ جن کی باتیں بہت خوبصورت، عبادات بہت اچھی، نعرے بہت اچھے، تقریریں بہت اچھی، مگر عمل اتنا شرنگیز، اتنا شرنگیز کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو معصوموں کا خون بہائیں، اسلام میں کسی لاش کا بھی مسلح نہیں کیا جا سکتا اور لوگوں کو ذبح کیا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ دوسروں کی لڑکیوں کو اٹھا کے اغوا کر کے ان کو زبردستی مسلمان کر کے ان سے شادیاں کر لی جائیں، یا پھر لونڈیاں بنا لیا جائے، کیونکہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں اس لیے ان کی لڑکیوں کو اغوا کر کے لونڈیاں بنایا جا سکتا ہے، یہ اسلام میں تو نہیں ہے۔ ہم آج وہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو خوارج ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں، جو آج گروپس دنیا میں کام کر رہے ہیں، یہ ظلم کے خلاف لڑنے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس کا، جیسے میں نے آپ کو پچھلے بھی کلاسز میں بتایا، آپ اس کے نتیجے سے دیکھ لیں، ہمیشہ اس کے رزلٹ سے دیکھیں، جو بھی پچھلی ہوتا رہا ہے اس سے اسلام کو فائدہ مل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ دنیا میں امن و امان ہو رہا ہے یا افراتفری اور بے چینی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب ہمیں خود پتہ چل جائے گا اس کے رزلٹ سے۔ اگر جہاد کے نام پہ اللہ اکبر کہہ کے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چونکہ اللہ اکبر کہتا ہے اور اس کے جھنڈوں پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، نہیں، ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ سازشی لوگ، یا یہ نہ ہو کہ ایسے لوگ جن کو دین کا کوئی علم نہیں ہے وہ ادھر ادھر سے دو چار آیتیں نکال کے اور ان کو کر کے کہ دیکھیں قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے، نہ حق کے خلاف، ظلم کے خلاف کھڑے، اور ظلم کے خلاف ظلم کرنے کا کہاں پہ اسلام کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایسا نہیں کیا۔ اور میں نے آپ کو مکن دور بتایا، مکن دور میں کیا تھا، اب ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا جواب ظلم سے دیا؟ اور جن لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ کہیں بس مارو مارو مارو، یہ جہاد ہے جہاد ہے جہاد ہے، یہ نہیں سوچتے آگے کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا وہ ہمارے سے لڑنے والا بھی ہے یا وہ ایک معصوم شہری ہے، بس مارو. کہیں ایسے شوز پہن کے جہازوں میں چلے جاؤ کہ جہاں پہ ان لوگوں کو مارو، کہیں بلڈنگیں گرا دو، کہیں لوگ دوڑ رہے ہیں تو ان کے اوپر جا کے مارنا شروع کر دو. یہ اسلام نہیں کہتا، یہ فنیٹسزم ہے. ہمیں غصہ آتا ہے، چیزوں پہ آتا ہے جہاں پہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کو کیسے ہم چینلائز کریں، اس طریقے سے نہیں. آج سب سے بڑی جنگ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے لڑ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار سے جہاد کرو اپنی زبان سے اور اپنے قلموں سے اور اپنے ہاتھوں سے. تو آج آپ کر سکتے ہیں، مگر صحیح طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اسلام میں جنون نہیں ہے کہ جنونی ہو کے پاگل ہو کے ہم کہیں جا کے اپنے آپ کو پھاڑنا شروع کر دیں. عقل سے ریئیکٹ کریں. عقل بھی کہتی ہے انسان اپنی کامن سینس بھی یوز کرے نا، تو پھر بھی کامن سینس بھی کہتی ہے کہ اس طرح کے اقدام کرنے سے اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہی آ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ کسی کو سوئی چبھاتے ہیں اور وہ بم پھاڑ دے، آپ کے اوپر فائدہ کیا؟ آپ کسی کی ایک بلڈنگ گراتے ہیں، کوئی آپ کا پورا شہر تباہ کر دے، کیا فائدہ ملا آپ کو اس سے؟ آپ اس کا ایک مارتے ہیں، وہ آپ کے 100 مار دیتا ہے، اس کا آپ کو کیا فائدہ ملا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ ایسے کرتے ہیں اس لیے ہم نے بھی ایسے کرنا. تو ابلیس نے بھی کہا تھا فبما اغویتنی، اس وہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا نا، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. ٹو رونگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو جسٹیفائی مت کریں، اب خود غلط کر دیں. تو ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ ہم دوسروں تک پہنچائیں اپنے دین کو، بتائیں، پہلے ہم خود تو سیکھیں. اور آج جو فتوے دیے جا رہے ہیں کہ ہاں نکلو، بس ان کے بلائنڈ فالوئنگ جو ہمارے یوتھ کر رہے ہیں، جو چھوٹے بچے اس طرح کی چیزیں پڑھ کے اور ان چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کو بھی بتایا جائے، کیونکہ یہ اسلام یہ نہیں کہتا. اگر ہم ابھی تک یہ کنفیوزڈ ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کا مطلب ابھی تک آپ کو قرآن سمجھ ہی نہیں آیا. اس کا مطلب آپ کا قرآن کا نالج زیرو ہے، کیونکہ صاف واضح ہے، سامنے پکچر ہے، حق اور باطل نظر آ رہا ہے، پتا چل رہا ہے. تو وہ خوارج یہ کہتے تھے کہ نہیں جی، ایسے لوگوں کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے، اس لیے ان کو دین سے نکلا ہوا قرار دے دیا گیا. تو جہاد ایک خوبصورت چیز ہے، اس میں ہمیں نہ شرم ہے نہ ہمیں اس کو کہنے کے اندر کوئی جھجک ہے، لیکن جہاد یہ نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. جو بربریت کرتے ہیں وہ جہاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے. اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. اللہ حق دکھائے ہمیں اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور باطل ہمیں دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ان چیزوں کو ڈینائی مت کریں، نہیں ایسا نہیں ہو رہا دنیا میں، یہ سب ایسا میڈیا کا باتیں ہیں. نہیں، جو غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور اس کو ہم کہیں گے غلط ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے. خوارج ہیں اور خوارج رہیں گے، ایسے لوگ ہوں گے، اور ہمیں پہچاننا ہے کہ کیا یہ قرآن و سنت سے مطابقت ہے ان کا عمل. کوئی آپ کو تقریریں کتنی بھی کر دے، لیکن اگر اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ خون مسلم کی حرمت ہم پڑھ رہے ہیں نا، اور پھر کوئی اسلام کے نام پہ اپنے آپ کو بلو کر دے بازاروں میں اور جگہوں پہ جہاں پہ لوگ ہیں اور مسجدوں میں، یا ایون غیر مسلموں کے ان لوگوں کا جن کا کوئی جنگ سے تعلق نہیں ہے، ان سے ان کے اندر خود کو آ کے اڑا دے. ان ملکوں میں جا کے جہاں پہ لوگ اپنا کام روزانہ کا کر رہے ہیں، وہاں پہ اپنے آپ کو ختم کرے آ کے، اور ساتھ اپنے ساتھ 100 لوگوں کی جانیں لے لے، چاہے اس میں کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کو اس سے کچھ نہیں ہے، بس اس نے خون بہانا ہے. کیا یہ جہاد ہے یا فساد ہے؟ ان چیزوں کو ہمیں کھلم کھلا بتانا ہے کہ نہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں کہتا. اس وقت سے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جان کی حرمت پڑھ رہے ہیں. کتنی بڑی حرمت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ایک جان کی. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بس لڑو اور مارو لوگوں کو اور کسی کو ٹالریٹ نہ کرنا. اب یہاں پہ کہہ دیا کہ جو سلام بھی کرے اس کو بھی نہیں تم کہہ سکتے تم مسلمان نہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ وہ فلانا کافر وہ کافر. اب اچھا کوئی بات نہیں, اگر یہ مر بھی گئے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ تو ہیں ہی کافر, یہ تو شرک کرتے ہیں. اس کا شرک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اور جس نے کلمہ پڑھ لیا اب مسلمان کی تلوار اس کے اوپر اٹھ ہی نہیں سکتی. اور جو غیر مسلم ہے, جو آپ کے ساتھ لڑتا ہے, جو آپ کے گھر میں آ کے آپ کو مارے, جو آپ کی جان مال عزت آپ کی محفوظ نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ لڑتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ایسی تمام ایکٹیویٹیز کرنا جس میں معصوموں کا خون کیا جا رہا ہے جن کا کوئی تعلق جنگ سے نہیں, وہ کون سا اسلام ہے؟ تو ابھی تک ہم نے اتنی ساری باتیں جو پڑھی, آپ ان کو صرف اس کانٹیکس میں نہ سمجھے, وہ قبیلہ جا رہا تھا, وہ یہاں سے آ رہا تھا, وہ ایک بندہ جا رہا تھا. اپنے دماغ کو کھولیں, کھول کے ان کو پڑھیں اور پھر سوچیں کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے, اوور آل ہمیں کیا پکچر نظر آ رہی ہے اس دین کی. کیا یہی جو آج ہو رہا ہے, یا یہی جو آج اسلام کے نام پہ لوگ کر رہے ہیں؟ اسلام کا جھنڈا اٹھا کے کوئی شیطان کھڑا ہو جائے گا تو کیا آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے؟ کیونکہ وہ چاہے وہ خود شیطان ہے, لیکن اس نے اسلام کا جو جھنڈا پکڑا ہوا اور وہ اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے, اگر وہ بھی غلط کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. تو بربریت کو اسلام کبھی سپورٹ نہیں کرتا, لوگوں کی گردنیں ذبح کر کے اور یوٹیوب پہ لگانے کو اسلام کوئی سپورٹ نہیں کرتا, یہ اسلام نہیں ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں, ایسے ایکٹس کا اسلام نے کہیں پہ بھی کوئی گنجائش نہیں دی. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں, لوگ آپ کے اسلام سے محبت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں یا نفرت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں. آپ کو نتیجے سے خود ہی پتا چل جائے گا کہ کتنا بڑا آپ اپنی دین کے لیے خدمت کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں کو سلامت رکھے, ہمیں ہدایت دے.